نحمده ونصلي على رسوله الكريم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اللہ کے فضل و کرم سے پچھلے درس میں بڑے ہی اختصار کے ساتھ حدیث کا لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث اور سنت میں فرق اس کو بھی واضح کیا گیا تھا، اور تفصیل کے ساتھ اس بات کو بیان کیا گیا کہ دین اسلام میں حدیث اور سنت کا کیا مقام ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے. آج کے اس درس میں انشاء اللہ تعالی امام ترمذی رحمہ اللہ کے متعلق گفتگو ہوگی، اور جس طرح کے اہل علم اور شیوخ کا طریقہ رہا ہے کہ وہ کسی بھی کتاب کو، کسی بھی فن کو جب شروع کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تو اس میں اس فن کے بارے میں بھی کچھ معلومات، اور اگر کوئی تصنیف ہے، کوئی کتاب ہے، تو اس کے مصنف، اس کے لکھنے والے، اس کے متعلق معلومات، اور پھر خود اس کتاب اور تصنیف کے متعلق معلومات، اس کو بیان کیا جاتا ہے. تو آج کے اس درس میں ہم امام ترمذی رحمہ اللہ کے متعلق انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے. امام ترمذی کا پورا نام ابو عیسیٰ محمد ابن عیسیٰ ابن ثورة ابن موسیٰ ابن الضحاک السلمی الضرير البوغی الترمذی رحمہ اللہ. ابو عیسیٰ ان کی کنیت ہے، اور نام ان کا محمد بن عیسیٰ ہے، اور ان کے دادے کا نام ہے ثورة، سین کے زبر کے ساتھ ثورة. علامہ بقائی رحمہ اللہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ امام ترمذی اصل میں مرو کے علاقے کے تھے، ان کے دادا ثورة وہ یہاں سے لیث بن سیار کے زمانہ میں منتقل ہوئے، اور ترمذ شہر کو اپنا جو ہے وہ وطن بنا لیا. یہ ترمذ شہر یہ خراسان میں ہے، جو کہ دریائے جیحون کے کنارے آباد، نہر بلخ جس کو کہتے ہیں، اور دریائے جیحون وہاں یہ شہر ترمذ جو ہے وہ آباد ہے، تو خراسان میں. تو اس ترمذ شہر کو امام ترمذی کے دادا ثورة نے اپنا وطن بنا لیا اور یہاں پہ رہائش اختیار کی. امام ترمذی رحمہ اللہ یہیں پر پیدا ہوئے، اور یہیں پہ پھر جو ہے وہ بچپن انہوں نے گزارا. امام ترمذی رحمہ اللہ کے اساتذہ اور شیوخ ویسے تو بہت سارے ہیں، لیکن چیدہ چیدہ اور مشہور مشہور جو ان کے اساتذہ اور شیوخ ہیں، ان میں قتیبہ بن سعید، ابو مصعب، اور ابراہیم بن عبداللہ حروی، اسماعیل بن موسیٰ السدی، اور سوید بن نصر، علی بن حجر، اور محمد بن عبد الملک، یہ مشہور و معروف اساتذہ اور شیوخ میں سے ہیں. امام ترمذی رحمہ اللہ نے حدیث میں جو فقاہت حاصل کی ہے، تو وہ امام بخاری رحمہ اللہ الباری ہیں. اسی طرح امام ترمذی کے شیوخ میں سے امام مسلم، جو صحیح مسلم کے نام سے ان کی کتاب مشہور و معروف ہے، تو امام مسلم سے بھی امام ترمذی نے جو ہے وہ حدیثیں سنی ہیں. جامع ترمذی کے اندر امام ترمذی رحمہ اللہ نے امام مسلم سے ایک حدیث وہ روایت کی ہے, اور وہ حدیث وہ ان لفظوں کے ساتھ ہے کہ احصو ہلال شعبان لرمضان. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ رمضان کے مہینے کے لیے شعبان کی جو چاند ہے اس کا شمار کرو, یعنی اس کے دن اور اس کی راتیں شمار کرو. یہ حدیث امام ترمذی نے جو ہے وہ امام مسلم سے روایت کی ہے جامع ترمذی کے اندر. اس حوالے سے امام مسلم بھی ان کے شیوخ اور اساتذہ میں سے ہیں. اسی طرح امام ترمذی نے مکحول سے, محمد بن محمود سے, حماد بن شاکر سے اور ہیثم بن کلیب الشاشی سے بھی روایت کیا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ سے انہوں نے جس طرح کے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ حدیث کے اندر خصوصی فقاہت جو ہے, تفقہ جس کو کہتے ہیں, اور مہارت, تو وہ امام بخاری رحمہ اللہ سے جو ہے وہ حاصل کی ہے. جامع ترمذی کے اندر امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس بات کو گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ فخر کے طور پر بیان کیا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان سے دو حدیثیں سنی ہیں. تو اس حوالے سے امام ترمذی جو ہیں وہ امام بخاری کے جہاں شاگرد ہیں وہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی امام ترمذی سے جو ہے وہ کچھ حدیثیں سنی ہیں, اور جامع ترمذی کے اندر امام ترمذی نے دو حدیثوں کے متعلق بالخصوص ذکر کیا ہے امام بخاری کا نام لے کر کہ یہ حدیثیں امام بخاری نے مجھ سے سنی ہیں. ایک حدیث ہے کتاب التفسیر کے اندر سورہ حشر کی تفسیر میں, ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها. تو یہ اس بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث نقل کر کے تو امام ترمذی فرماتے ہیں, سمع منی محمد بن اسماعیل البخاری هذا الحدیث, کہ مجھ سے امام بخاری محمد بن اسماعیل البخاری نے یہ حدیث سنی ہے. دوسری حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا, یا علی لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك, کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے, حلال نہیں ہے کہ اس مسجد میں وہ حالت جنابت میں ہو میرے اور تیرے علاوہ. حدیث پر گفتگو جو ہے وہ اپنے مقام پر وہ انشاءاللہ تعالی بحث آئے گی, لیکن مقصد یہاں بیان کرنے کا یہ ہے کہ اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد امام ترمذی جو ہے بیان فرماتے ہیں, اور یہ مناقب علی رضی اللہ تعالی عنہ میں حدیث امام ترمذی نے وہ روایت کی ہے, قد سمع محمد بن اسماعیل منی هذا الحدیث, کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث مجھ سے جو ہے وہ سنی ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ یہ بہت بڑے محدث, امام اور فقیہ اور حافظ اور متقن یہ محدثین میں سے ہیں. علماء کرام نے اور محدثین عظام نے ان کے بارے میں حمد و ثنا, ان کی تعریف اور توصیفی کلمات ان کے بارے میں جو ہیں وہ بیان کیے ہیں. ان میں سے امام ابن حبان جو ہے وہ اپنی کتاب الثقات کے اندر امام ترمذی کے متعلق فرماتے ہیں, کان ابو عیسیٰ ممن جمع وصنف وحفظ وذاکر, کہ ابو عیسیٰ یعنی امام ترمذی رحمہ اللہ ان محدثین میں سے ہیں جنہوں نے حدیثیں جمع کی ہیں, پھر اس کی تصنیف کی ہے, حدیثوں کو حفظ کیا ہے, اور اس کا مذاکرہ اور تکرار وہ امام ترمذی کا خاصہ رہا ہے. اسی طرح ابو سعید الادریسی جو ہے وہ امام ترمذی کے بارے میں فرماتے ہیں کان ابو عیسیٰ یضرب به المثل فی الحفظ, کہ امام ترمذی رحمہ اللہ حافظے میں ان کی مثال جو ہے وہ دی جاتی تھی, اتنے بڑے حافظ تھے احادیث کے کہ ان کی مثال جو ہے وہ دی جاتی تھی کہ امام ترمذی بہت بڑے حافظ ہیں حدیث کے. اسی طرح امام حاکم نے عمر سے یہ بات نقل کی ہے کہ مات البخاری فلم یخلف بخراسان مثل ابی عیسیٰ فی العلم والورع والزہد بقا حتى عمیا وبقی ضریرا سنین. یعنی امام بخاری رحمہ اللہ وہ فوت ہوئے تو خراسان میں اپنی مثل ابو عیسیٰ جیسے کسی اور کو نہیں چھوڑا. یعنی امام بخاری کے بعد اگر کوئی بہت بڑے محدث اور حافظ خراسان میں رہے تو وہ امام ترمذی رحمہ اللہ تھے. فی العلم علم میں, والورع والزہد تقوی اور پرہیزگاری میں امام ترمذی جو ہیں وہ مشہور تھے, اور اللہ رب العالمین کے خوف اور اللہ رب العالمین کے ڈر سے جو ہے وہ روتے رہے حتی عمیا, حتی کہ بینائی ان کی جو ہے وہ چلی گئی. وہ بقی ضریرا سنین, اور کافی سالوں تک جو ہے امام ترمذی وہ ان کی بینائی جو ہے وہ جاتی رہی اور ان کی بینائی جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی, اسی طریقے سے باقی زندگی انہوں نے گزاری تھی. تو اس میں بھی گویا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی وفات کے بعد خراسان میں کوئی بہت بڑا محدث جو امام بخاری کے پائے کا ہو وہ ابو عیسیٰ امام ترمذی کو جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے کہ علم میں تقوی پرہیزگاری میں وہ بہت بلند مقام پہ فائز تھے, اور اللہ رب العالمین کے ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ روتے رہتے تھے یہاں تک کہ ان کی بینائی جو ہے وہ چلی گئی. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تہذیب التہذیب کے اندر بیان فرماتے ہیں قال الادریسی کان الترمذی احد الائمة الذین یقتدا بهم فی علم الحدیث, کہ امام ترمذی جو ہے ان ائمہ میں سے ایک امام ہیں اور محدث ہیں کہ علم حدیث میں ان کی اقتداء جو ہے وہ کی جاتی ہے. صنف الجامع والتواریخ والعلل, انہوں نے جامع یعنی جامع ترمذی وہ تصنیف کی, تاریخ کے بارے میں انہوں نے کتاب لکھی, اور کتاب العلل ان کی مشہور اور معروف ہے اسی جامع ترمذی کے اخیر میں. تصنیف رجل عالم متقن, اس آدمی کی تصنیف کی طرح کہ جو صحیح معنوں میں عالم ہو اور متقن اور مضبوط حافظے کا مالک ہو. تو امام ترمذی جو ہیں وہ بہت بڑے مصنف اور حافظے کے لحاظ سے جو ہے بہت معتبر شخصیت ہے. وکان یضرب به المثل فی الحفظ, حفظ میں ان کی مثالیں جو ہیں وہ بیان کی جاتی تھی. اس بارے میں انہوں نے ان کے حافظے کا واقعہ اور قصہ بھی بیان کیا ہے. ادریسی فرماتے ہیں کہ میں نے ابو بکر بن احمد مروزی جو کہ بہت بڑے فقیہ ہیں ان سے فرماتے ہوئے سنا, وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے احمد بن عبداللہ کو کہتے ہوئے سنا, وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو عیسیٰ امام ترمذی کو فرماتے ہوئے سنا. کنت فی طریق مکہ, تھا کہ میں مکہ کے رستے میں تھا. وکنت قد کتبت جزئین من احادیث شیخ, اور میں نے اپنے ایک شیخ کی احادیث کو دو جزوں میں جو ہے وہ لکھ رکھا تھا. تو فمر بنا ذلك الشیخ, ہم سفر میں تھے تو وہ شیخ جو ہے ہمارے پر وہ گزرے. فسألت عنہ, میں نے اس شیخ کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون ہے, تو میرے ساتھیوں نے کہا فلان ان کے یہ فلان شیخ ہے. فرحت الیہ وانا اظن ان الجزئین معی, میں اس شیخ کے پاس چلا گیا اور میرا یہ گمان تھا کہ وہ دو جز جو میں نے اپنے اس شیخ سے کسی وقت حدیثیں ان کی لکھی تھی وہ میرے پاس موجود ہیں. وانما حملت معی فی محملی جزئین غیرہما, جبکہ جو میرے پاس تھیلا تھا تو اس میں اسی کی مشابہ دو جزیں وہ اور تھیں. وہ ان شیخ صاحب کی جو احادیث کے جو دو جز تھے وہ نہیں تھے بلکہ اس کی مثل اسی جیسے دو جز اور تھے جس کی مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ مطلب ہے کہ وہ میں نے اصل جزئین کی جگہ جو ہیں وہ رکھ دیے ہیں. تو جب میں ان کے پاس پہنچا تو میں نے ان سے سما کا سوال کیا کہ آپ مجھے اپنی احادیث سنائیں. تو انہوں نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے میں احادیث جو ہیں وہ سناتا ہوں. چنانچہ وہ اپنے حافظے سے جو ہیں وہ حدیثیں انہوں نے سنانی شروع کر دی. تو اچانک ان کی نظر جو ہے امام ترمذی رحمہ اللہ پر پڑی کہ ان کے سامنے جو ہے وہ سفید کاغذ ہے. تو یہ دیکھ کر ان کو غصہ بھی آیا اور کہنے لگے اما تستحی منی, تجھے شرم نہیں آتی کہ مجھ سے مطالبہ کرتے ہو کہ حدیثیں سناؤ تاکہ مطلب ہے کہ جو تمہارے پاس حدیثیں ہیں اس کی توثیق ہو جائے اور تصحیح ہو جائے. تو سامنے جو ہے وہ سفید کاغذ رکھے ہوئے ہیں تو شرم کی بات ہے یہ. تو فرماتے ہیں امام ترمذی رحمہ اللہ کہ میں نے پھر پورا واقعہ ان کے سامنے بیان کیا اور میں نے ان سے کہا کہ انی احفظہ کلہ, جو آپ نے بیان کیا ہے یہ میں نے سب یاد کر لیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اقرا, یہ جو میں نے اب حدیثیں سنائی ہیں یہ پڑھ کر سناؤ. فقراتہ علیہ علی الولا, فرماتے ہیں کہ میں نے مطلب ہے کہ بغیر کسی رکاوٹ کے مسلسل تسلسل کے ساتھ وہ حدیثیں ان کو وہ سنائی اور ان کے پاس جو ہے ان کے سامنے وہ پڑھی. تو مجھ سے کہنے لگے کہ اس سے پہلے میرے پاس آنے سے پہلے تم نے یہ حدیثیں زبانی یاد کی تھیں؟ تو میں نے کہا نہیں, اس سے پہلے تو یہ حدیثیں مجھے یاد نہیں تھیں. تو میں نے مزید اپنی اس بات کو تقویت پہنچانے کے لیے ان سے کہا کہ حدثنی بغیری, اس کے علاوہ مجھے حدیثیں آپ سنائیں. تو چنانچہ انہوں نے ان کی احادیث میں جو ان کے پاس یعنی ایسی احادیث تھیں جو عام طور پہ نہیں بیان کی جاتی وہ حدیثیں سنائی 40 اسی مجلس میں. تو پھر مجھے کہنے لگے کہ اب سناؤ. فقرأت علیہ من اولہ الی آخرہ, تو جو اب کی مرتبہ انہوں نے 40 حدیثیں اپنے غرائب احادیث میں سے وہ مجھے سنائی تھی وہ میں نے اول سے لے کر اخیر تک ساری حدیثیں 40 کی 40 جو ہے وہ ان کو سنائی. تو وہ سن کے وہ شیخ فرمانے لگے ما رأیت مثلک, کہ میں نے تیری مثل جو ہے وہ نہیں دیکھا کسی کو. تو یہ ان کے مطلب ہے کہ حافظے کا واقعہ جو ہے مشہور و معروف ہے, اور بھی کئی ایک واقعات جو ہیں وہ ان کے متعلق مشہور اور معروف ہیں, اور اہل علم نے اپنی کتابوں کے اندر ان واقعات کو ذکر کیا ہے. مولانا تقی عثمانی جو مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کے بیٹے ہیں اور کراچی میں ہوتے ہیں, وہ انہوں نے درس ترمذی کے نام سے جو کتاب ان کے شاگرد نے وہ مرتب کی ہے اس میں انہوں نے ایک اور بھی واقعہ لکھا ہے, اور اس کے متعلق وہ خود لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ ہم نے اپنے شیوخ سے اساتذہ سے کئی مرتبہ وہ سنا ہے لیکن کسی کتاب میں میں نے اس واقعے کو جو ہے وہ پڑھا نہیں ہے کہ کس کتاب میں. بہر صورت جو چیز مستند نہ ہو اس کے بیان کرنے کا فائدہ بھی نہیں ہے. ویسے کتابوں کے اندر ان کے حافظے کے متعلق جو دوسرے واقعات ہیں اور جو اہل علم نے سند کے ساتھ ذکر کیے ہیں وہی ان کے حافظے کی مثال دینے کے لیے کافی ہیں. امام یہ تو ان کے شیخ ہیں, استاد ہیں, وہ ان کے متعلق فرما رہے ہیں کہ مارا آئی تو مثلک, میں نے تیری مثل یعنی کسی کو نہیں دیکھا. امام بخاری رحمہ اللہ وہ خود بہت بڑے حافظ اور محدث اور فقی اور امیر المومنین فی الحدیث وہ گزرے ہیں, اور امام ترمذی کے اساتذہ اور شیوخ میں سے ہیں. تو وہ اپنے اس لائق شاگرد کے متعلق امام ترمذی کے متعلق فرماتے ہیں من تفعت بکا اکثر من تفعت بھی, کہ جو میں نے تجھ سے فائدہ اٹھایا ہے, اپنے شاگرد کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ جو میں نے تجھ سے فائدہ اٹھایا ہے وہ زیادہ ہے اس فائدے سے جو تو نے مجھ سے اٹھایا ہے. اب یہ مقصد نہیں ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ جو ہیں وہ نعوذ باللہ امام ترمذی سے کم مقام اور مرتبے کے ہیں یا حفظ کے لحاظ سے یا احادیث میں مہارت کے لحاظ سے، لیکن اس کا معنی اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ استاد کی لیاقت اور اس کی محنت اور اس کی کاوش میں لائق اور محنتی شاگرد کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، اور یہ ہمارے ہاں مطلب ہے کہ اس کا فقدان ہے کہ آج کل جس طرح کے شاگرد وہ پڑھتے ہیں کلاسوں کے اندر، مدارس کے اندر، تو اس میں بد محنتی جو ہے وہ اس قدر زیادہ ہو گئی ہے کہ نہ مطلب ہے کہ مذاکرہ کرنا ہے اور نہ جو ہے آئندہ اسباق کا مطالعہ کرنا ہے، اور نہ کوئی ایسا علمی نقطہ جو ہے وہ استاد کے سامنے پیش کرنا ہے، جس کی وجہ سے مہینے دو مہینے کے اندر اندر ہی استاد کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے سامنے جو ہے وہ اس قسم کے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں ان کے سامنے محنت سے پڑھاؤں یا بد محنتی سے جو ہے وہ پڑھاؤں، دونوں برابر ہیں، تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ استاد بھی وہ تکاسل کا اور سستی کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر مطلب ہے کہ بغیر مطالعے کے یا مطلب ہے کہ سرسری مطالعے کے ساتھ وہ ان شاگردوں کو پڑھاتا ہے اور کوئی پڑھانے میں تدریس میں وہ دلچسپی نہیں لیتا، تو استاد کی عدم دلچسپی کا جو بہت بڑا ایک سبب ہے وہ شاگردوں کی عدم دلچسپی ہے. اگر شاگرد جو ہے وہ دلچسپی کے ساتھ مطالعہ کریں اور علمی جو نکتے ہیں وہ ان کو اپنی کاپیوں میں اور اپنی کتابوں میں جو ہیں وہ کچی پینسل کے ساتھ نوٹ کریں اور پڑھنے کے وقت جو ہیں پھر وہ سوال کریں پوچھیں، تو اس سے جو ہے وہ استاد چکنا ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میرے سامنے بیٹھنے والے سننے والے جو میرے شاگرد ہیں وہ لائق اور فائق ہیں اور وہ کسی بھی موقع پر جو ہے وہ مجھے سستی کا شکار نہیں ہونے دیں گے. بہر صورت امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے اس لائق فائق شاگرد کے متعلق یہ بات بیان کی ہے، تو اس سے امام ترمذی کی لیاقت کا اور ان کے یعنی محدث ہونے کا، حافظ ہونے کا اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا وہ بخوبی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام بخاری جیسی شخصیت جو ہے وہ فرما رہی ہے من تفعت بک اکثر من تفعت بھی. امام ترمذی کے تصانیف کے متعلق جو ہے اہل علم نے جو کچھ لکھا ہے اس میں ان کی مشہور اور معروف جو کتاب ہے وہ یہی ہمارے سامنے حدیث فن حدیث میں جو کتاب ہے یعنی جامع ترمذی، اور اس کے نام کے متعلق ہم انشاءاللہ تعالی جب جامع ترمذی پر گفتگو کریں گے اگلے درس میں اگر اللہ کو منظور ہوا تو پھر وہ بتائیں گے کہ جامع ترمذی یا سنن ترمذی، صحیح ترمذی وغیرہ، اس نام پر ہم تفصیل کے ساتھ وہ گفتگو کریں گے. تو یہ ان کی مشہور اور معروف کتاب ہے جامع ترمذی، اور اس کے اخیر میں ان کی ایک اور کتاب ہے کتاب العلل، اس میں اصول حدیث پر اور راویوں کے متعلق اور اپنی اس کتاب کے منہج کو کسی حد تک انہوں نے جو ہے وہ واضح کیا ہے، بیان کیا ہے. ایک ان کی کتاب ہے العلل الکبیر، اور ایک اور کتاب ان کی مشہور و معروف ہے شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس باب میں بہترین کتاب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک اور لباس کے متعلق اور چلنے پھرنے کے متعلق، اٹھنے بیٹھنے کے متعلق، اور ان کے حسن اور یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ کے متعلق جو کتابیں لکھی گئی ہیں، تو امام ترمذی رحمہ اللہ کی یہ کتاب جو ہے ان میں بہترین کتاب ہے. اس کے علاوہ ان کی کتابیں جو ہیں جس طرح کے پیچھے بھی حوالہ ہم پڑھ چکے ہیں تاریخ کے بارے میں بھی، اور اسی طرح جو ہے زہد تقویٰ کے متعلق، دنیا سے بے رغبتی کے متعلق، اور راویوں کے ناموں اور کنیتوں کے بارے میں بھی ان کی کتابیں ہیں. تاریخ کے حوالے سے جو کتاب بتلائی جاتی ہے مولانا تقی عثمانی حفظہ اللہ جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ وہ اس وقت لائبریریوں میں وہ دستیاب نہیں ہیں، اور ایک نایاب کتاب ہے. بہر صورت جو کتابیں ان کی بازار میں ملتی ہیں وہ جامع ترمذی اور اسی طرح کتاب العلل شمائل ترمذی کے نام سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ وغیرہ کے متعلق انہوں نے کتاب لکھی ہے یہ دستیاب ہیں. امام ترمذی رحمہ اللہ یہ 200 ہجری میں جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں، سن 200 ہجری میں. اور ان کی وفات یہ 279 یعنی 180، تو گویا کہ 180 سال ان کی جو ہے وہ عمر بنتی ہے. بوخ جو بستی ہے قصبہ ہے وہاں پہ یہ فوت ہوئے ہیں. بوخ یہ ترمز جو شروع میں بتایا ہے کہ شہر تھا خراسان میں ترمز، تو وہاں یہ ایک قصبہ ہے بوغ، تقریباً ترمز شہر سے کوئی 6 فرسخ کے فاصلے پر یہ قصبہ واقع ہے. 6 فرسخ، ایک فرسخ وہ 3 میل کا ہوتا ہے، تو 6 تھی وہ 18 میل کے فاصلے پر تقریباً. تو گویا کہ ترمز کے مضافات میں یہ قصبہ بوغ جو ہے وہ واقع ہے. تو یہاں پر امام ترمذی رحمہ اللہ جو ہے وہ فوت ہوئے ہیں. ترمز کی طرف نسبت ہے ترمذی، تو عام طور پہ جس طرح ہم کہتے ہیں امام ترمذی، تو یہ نسبت وہ ترمز شہر کی طرف ہے. یہ نہر بلخ یعنی دریائے جیحون کے کنارے یہ شہر واقع ہے. آگے اس لفظ کو پڑھنا کس طرح ہے، اس بارے میں اہل علم نے اپنی کتابوں کے اندر مختلف کیفیتیں اس کی جو ہیں وہ قرات کی وہ لکھی ہیں. ایک اس میں جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو تا کے ضمہ کے ساتھ پڑھنا ہے اور میم بھی مضموم، تو تا بھی مضموم شروع میں اور آگے جو میم ہے وہ بھی مضموم، یعنی اس پر پیش پڑھیں گے دونوں پر، تا اور میم دونوں پر. تو اس لحاظ سے اس کو پڑھیں گے ترمز، اور نسبت جو ہے وہ ترمزی. دوسرا طریقہ اس کے پڑھنے کا جو اہل علم نے لکھا ہے وہ ہے کہ تا پر بھی زبر پڑھیں گے اور میم پر بھی زبر پڑھیں گے، یعنی دونوں پر، تا اور میم دونوں پر زبر پڑھیں گے فتح کے ساتھ، ترمز. تو اس لحاظ سے نسبت جب اس ترمز کی طرف کریں گے تو وہ ترمزی. اور تیسرا طریقہ اس کے پڑھنے کا جو ہے وہ ہے کہ تا اور میم دونوں کے نیچے زیر پڑھیں، یعنی کسرے کے ساتھ دونوں کو پڑھیں، تو ترمز، ترمز اور آگے نسبت ترمزی. اور چوتھا طریقہ یہ کہ تا کو زبر کے ساتھ پڑھیں اور میم کو کسرے کے ساتھ زیر کے ساتھ، ترمز. اور اس مناسبت سے جب نسبت ہوگی تو وہ ہوگی ترمزی. یہ امام ترمذی کی نسبت کے حوالے سے اہل علم نے گفتگو کی ہے، جس طرح کہ علامہ مبارک پوری رحمہ اللہ نے مقدمہ تحفۃ الاحوزی کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے، اور مولانا تقی عثمانی نے اپنے درس ترمذی میں اس بات کو ذکر کیا ہے. امام ترمذی کا جو ترجمہ اور ان کا پورا نام ہم نے لیا، اس میں محمد بن عیسیٰ بن ثور بن موسیٰ بن ضحاك السلمی، یہ السلمی، اس کے حوالے سے بھی اہل علم نے گفتگو کی ہے کہ یہ بنو سلیم جو کہ اعلان کا ایک قبیلہ تھا، تو اس کی طرف یہ سلمی نسبت ہے. بنو سلیم، سین پر پیش اور لام پر زبر پڑھیں گے، اس کو کہتے ہیں تصغیر کے ساتھ، تو سلیم نہیں پڑھنا، سلیم. تو بنو سلیم کی طرف یہ نسبت ہے سلمی. اس بات کو ابن عساکر نے ذکر کیا ہے کہ یہ بنو سلیم کی طرف نسبت ہے جو کہ اعلان کا ایک قبیلہ تھا. سورہ سین کے زبر کے ساتھ جس طرح کے شروع میں بتلایا ہے، یہ امام ترمذی رحمہ اللہ کے دادے کا نام ہے. تو محمد بن عیسیٰ بن سورہ، امام ترمذی کا نام جس طرح کے ہم سن چکے ہیں کہ محمد تھا، لیکن آپ جب ترمذی شروع کریں گے جامع ترمذی، تو اس میں امام ترمذی رحمہ اللہ وہ اپنے لیے جس چیز کا استعمال انہوں نے اختیار کیا ہے کتاب میں، تو بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ قال محمد یا قال محمد ابن عیسیٰ، اس طرح نہیں کہتے، بلکہ کہتے ہیں قال ابو عیسیٰ، کہ ابو عیسیٰ نے کہا ہے. تو نام کے اختیار کرنے کی بجائے انہوں نے اپنی کنیت جو ہے وہ اختیار کی ہے. اس کا مطلب ہے کہ انہیں اپنی یہ کنیت جو ہے وہ پسندیدہ تھی, اسی وجہ سے انہوں نے پوری کتاب کے اندر جگہ جگہ ابو عیسیٰ کنیت کا ذکر کیا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث ہے مرفوع, موسیٰ بن علی اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ ان رجلن, کہ ایک آدمی اس کی کنیت ہی ابو عیسیٰ, فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عیسیٰ لا اب لہ, کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تو باپ ہی نہیں ہے. تو ابو عیسیٰ کا معنی کیا ہے؟ عیسیٰ کا باپ. اب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پوری امت کا اتفاقی اور اجماعی عقیدہ ہے, الا یہ کہ کچھ شاذ قسم کے عقائد بھی جس طرح کے ہوتے ہیں, تو کچھ اس قسم کے علماء بھی سامنے آئے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مطلب ہے کہ اسی طریقے سے پیدا ہوئے جس طرح عام نسل انسانی جو ہے ان کا طریقہ کار ہے پیدائش کا. لیکن کتاب و سنت اور نصوص کے مقابلے میں یہ عقیدہ جو ہے وہ باطل ہے اور غلط ہے. تو صحیح بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بن باپ کے وہ پیدا ہوئے ہیں. اب یہاں ایک آدمی کا نام یعنی کنیت اس کی ابو عیسیٰ ہے, اور اب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں ان عیسیٰ لا اب لہ, کہ عیسیٰ کا تو باپ ہی نہیں ہے, تم ابو عیسیٰ کیسے بنے؟ تو اس حدیث کے حوالے سے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کچھ اہل علم جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ابو عیسیٰ کنیت یہ پسندیدہ نہیں ہے. دوسری ایک روایت ہے موقوف ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہے, زید بن اسلم اپنے والد گرامی سے بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک بیٹے کو مارا جس کی کنیت ابو عیسیٰ تھی, اور ساتھ ہی فرمانے لگے ان عیسیٰ لیس لہ اب, کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا تو باپ ہی نہیں ہے, تمہاری کنیت ابو عیسیٰ کہاں سے آ گئی؟ تو ان دو مرفوع اور موقوف روایات کا سہارا لیتے ہوئے اور ان سے استدلال کرتے ہوئے کچھ اہل علم جو ہیں وہ اس طرف چلے گئے ہیں کہ ابو عیسیٰ کنیت یہ ناپسندیدہ ہے. تو اب ان احادیث کو ایک طرف سامنے رکھیں اور دوسری طرف امام ترمذی کا اپنے حق میں جو ہے وہ ابو عیسیٰ کنیت کا کثرت کے ساتھ استعمال اور اسی کو پسند کرنا, تو یعنی ظاہر میں ایک اشکال سا پیدا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا محدث ہو کے, اتنا بڑا فقیہ ہو کے اور حدیث کا ماہر ہونے کے باوجود وہ کس طرح حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ وہ حدیث کی مخالفت نہیں کر رہے, اور نہ ہی انہوں نے یہاں حدیث کی مخالفت کی ہے, اس لیے کہ یہ جو حدیث مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے تو آپ نے سنا ہے کہ یہ موسیٰ بن علی اپنے باپ کی سند سے, اور آگے ان رجلا اقتنا بابی عیسیٰ, تو یہ تابعی ہے اور وہ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ فرمایا ہے. تو اب تابعی جب صحابی کا واسطہ چھوڑ کے بیان کریں تو اس کو مرسل حدیث کہتے ہیں. تو مرفوع تو ہے لیکن مرسل ہے, اور مرسل جو ہے وہ صحیح قول کے مطابق اصول حدیث کا جو مسئلہ ہے تو اس میں وہ حجت اور دلیل نہیں ہے اور ضعیف کی ایک قسم ہے, الا یہ کہ کسی اور سند کے ساتھ جو ہے اس کا اتصال ثابت ہو جائے. بات یہ ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے جو ابو عیسیٰ کنیت کو اختیار کیا ہے تو اس سلسلے میں سنن ابو داود کے اندر حدیث موجود ہے, اور وہ حدیث کیا ہے؟ کتاب الادب کے اندر امام ابو داود رحمہ اللہ وہ زید بن اسلم عن ابیہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک بیٹے کو مارا جس کی کنیت ابو عیسیٰ تھی. تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت جو ہے وہ بھی ابو عیسیٰ تھی. تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ آپ اپنی کنیت ابو عبداللہ رکھیں, ابو عبداللہ, تو یہ آپ کو کافی نہیں ہے کہ آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو عبداللہ ہو. تو مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنانی, یہ جو ابو عیسیٰ میری کنیت ہے یہ کنیت میری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے. تو اب یہ صریح اور واضح دلیل ہے اس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عیسیٰ جو ہے وہ کنیت صحابی کی رکھی ہے. تو اس کے بعد جو ہے کسی اور دلیل کی وہ ضرورت نہیں پڑتی اور حاجت نہیں رہتی کہ اس بارے میں مزید کوئی دلیل وہ طلب کی جائے, جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت جو ہے وہ ابو عیسیٰ رکھی ہے. رہی بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث میں جو فرمایا ہے کہ ان عیسیٰ لا اب لہ, کہ عیسیٰ کا تو باپ نہیں ہے, تو پہلے تو اس کا جواب ہو چکا ہے کہ وہ حدیث مرفوع مرسل ہے اور مرسل جو ہے وہ حجت نہیں ہوتی. اور اگر فرض کریں اس کو, مطلب ہے کہ صحیح بھی تسلیم کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے, تو اصل میں پھر یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں ہے, اس میں کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے, حقیقت بھی یہی ہے, فی الواقع ایسا ہی تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں تھا. اور اہل علم نے اس کے متعلق یہ بیان کیا ہے کہ گویا کہ یہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حقیقت کا اظہار کیا ہے, فی الواقع ایسا ہی تھا, اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ایک مزاح کے طور پہ جو ہے وہ بیان کر دیا ہے, جس طرح کے دوسری احادیث کے اندر اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ مزاحن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی باتیں بیان کی ہیں جو فی الحقیقہ وہ سچی باتیں تھیں اور حقیقت پر مبنی تھیں, لیکن ظاہر میں اس سے ایک مزاح کا پہلو بھی جو ہے وہ نکل رہا تھا. اور بات رہ گئی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ انہوں نے مطلب ان عیسیٰ لا اب لہ یا لیس لہ اب, تو یہ جو انہوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے کہ کنیت جو ہے وہ ابو عیسیٰ نہیں ہونی چاہیے, تو اب صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان عیسیٰ لا اب لہ, اس کو سامنے رکھتے ہوئے, تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے مطلب ہے کہ اپنے بیٹے کو اس پر مارا بھی کہ ایک طرف تو آپ فرما رہے ہیں کہ ان عیسیٰ لا اب لہ اور دوسری طرف تو نے کنیت یہ رکھی ہے. تو مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ان کے اوپر انکار کرنا جو ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مرفوع حدیث میں اس کی اجازت ہے, اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اسی اجازت والی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے لیے جو ہے وہ ابو عیسیٰ کنیت وہ اختیار کی ہے. ترمذی کے جو شارح ہیں مولانا عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ صاحب تحفۃ الاحوزی, تو وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ ابو عیسیٰ کنیت نہ رکھنے کے بارے میں, ابو عیسیٰ کنیت نہ رکھنے کے بارے میں کوئی صحیح مرفوع صریح حدیث موجود نہیں ہے اور ثابت نہیں ہے. اور ظاہر یہی ہے کہ ابو عیسیٰ کنیت کا رکھنا جو ہے یہ جائز ہے اور درست ہے. تو اس کے علاوہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اثر ہے جس میں انہوں نے اپنے بیٹے کو مارا اور ابو عیسیٰ کنیت رکھنے کو انہوں نے ناپسند کیا, تو اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ مرفوع حدیث کے حکم میں نہیں ہے, جس طرح کہ کسی عالم پر یہ مخفی نہیں ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے بیٹے کو ابو عیسیٰ کنیت پہ مارنا اور اس کو ناپسند کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر اس کی بنیاد نہیں ہے, اور یعنی ان کی یہ ناپسندیدگی یہ مرفوع کے حکم میں نہیں ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ جس طرح کے اس سے پہلے بھی اپنے وقت کے اور اپنے اساتذہ اور اس طرح معاصرین اہل علم کی نظر میں ان کی تعدیل, ان کی امامت, ان کی فقاہت اور ان کا ایک جلیل القدر امام ہونا وہ بیان کیا جا چکا ہے, تو اس سلسلے میں مزید بھی ائمہ کرام کے اقوال جو ہیں وہ موجود ہیں. مثال کے طور پر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ وہ تقریب التہذیب میں فرماتے ہیں احد الائمہ فقہ حافظ، کہ امام ترمذی رحمہ اللہ ائمہ میں سے ایک امام ہیں، ائمہ حدیث میں سے، حدیث کے اماموں میں سے، اور یہ ثقہ امام تھے، قابل اعتماد اور حافظ تھے، یعنی حدیث کے حافظ تھے. اسی طرح حافظ ابو یعلی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں محمد ابن عیسیٰ الحافظ ثقۃ متفق علیہ، یعنی امام ترمذی رحمہ اللہ جو ہے وہ ثقہ محدث تھے اور حافظ بھی تھے حدیث کے، اور ان کی امامت پہ اتفاق ہے، اور ان کے محدث ہونے پر تمام اہل علم جو ہے وہ متفق ہیں. وہو امام مشہور بالامانت والعلم والدیانہ، فرماتے ہیں کہ وہ ایسے امام ہیں کہ جو امانت کے ساتھ، علم کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ جو ہیں وہ مشہور و معروف ہیں مسلمانوں میں اور اہل علم میں. اسی طرح جو ہے دوسرے محدثین نے اور اہل علم نے ان کی ثقاحت کو اور ان کی امامت کو جو ہے وہ واضح کیا ہے، اور ان کی یہ جامع ترمذی جو ہے وہ جب سے انہوں نے لکھی ہے آج تک اس کو جو مقام حاصل ہے، تو اس سے یہ بات روز روشن کی طرح جو ہے وہ واضح ہے کہ امام ترمذی کا جو مقام اور مرتبہ اہل علم، مسلمانوں، خواص اور عوام کے اندر ہے، وہ ایک بہت بڑے امام کا ہے، حافظ اور متقن اور اسی طرح جو ہے ثقہ امام کا ہے. لیکن حافظ ابن حزم یعنی جو بہت بڑے امام خود گزرے ہیں، تو انہوں نے دوسرے کئی ایک اقوال جو ان کے شاذ قسم کے ہوتے ہیں ائمہ کے بارے میں، یا مطلب ہے کہ اصول حدیث کے بارے میں اور اسی طرح جو ہے مسائل وغیرہ کے بارے میں، تو ان میں سے ایک قول جو ہے وہ ان کا امام ترمذی رحمہ اللہ کو مجہول قرار دینا ہے. امام ابن حزم جو ہیں وہ امام ترمذی کے متعلق فرماتے ہیں کہ ہوا مجہول، کہ امام ترمذی جو ہیں وہ مجہول امام ہیں، مجہول محدث ہیں، یعنی ان کے بارے میں علم نہیں ہے. جس طرح کہ حافظ ذہبی میزان الاعتدال میں، یہ بہت بڑے ایک امام گزرے ہیں، اور معتدل امام گزرے ہیں، حافظ ہیں یہ، تو وہ میزان الاعتدال ان کی کتاب ہے، اس میں فرماتے ہیں محمد ابن عیسیٰ ابن ثورہ الحافظ العالم، ابو عیسیٰ الترمذی صاحب الجامع ثقۃ مجمع علیہ، ولا التفات الى قول ابی محمد ابن حزم فیہ فی الفرائض من کتاب الاتصال انہ مجہول. فرماتے ہیں کہ امام ترمذی جو ہیں وہ حافظ ہیں، عالم ہیں اور صاحب جامع ہیں، ثقہ ہے، ان کی ثقات پہ سب کا اتفاق ہے. ان تمام اقوال کے مقابلے میں فرماتے ہیں کہ ابن حزم نے کتاب الاتصال میں جو انہیں کہا ہے کہ وہ مجہول ہیں، تو اس کی طرف کوئی التفات اور توجہ نہیں کرنی، اس لیے کہ ان کی یہ بات جو ہے بے بنیاد ہے اور غلط ہے. اپنی جو دوسری ان کی کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، تو حافظ ابن حزم کے ترجمہ میں ان کے مناقب اور پھر ان کے عیوب دونوں کا تذکرہ کر کے تو فرماتے ہیں وَإِنِّي أَنَا أَمِيلُ إِلَى مَحَبَّةِ أَبِي مُحَمَّدٍ، کہ میں ابن حزم کی محبت کی طرف میلان رکھتا ہوں. اس میں ان لوگوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے جو امام ابن حزم کے متعلق جو ہیں وہ خامخواہ کے اس قسم کے کلمات استعمال کرتے ہیں اور ان کی امامت یا ان کی شان میں جو ہے وہ گستاخی کرتے ہیں. جب کسی وقت کسی دوسرے امام کے بارے میں کوئی اس قسم کی بات جو ہے وہ سنتے ہیں تو وہاں تو وہ سیخ پا ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے متعلق اگر کوئی سلف میں سے، اسلاف میں سے محدثین کے اقوال ان پر جرح کے متعلق وہ نقل کرتے ہیں اور پیش کرتے ہیں تو وہاں وہ سیخ پا ہو جاتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں، غضبناک ہو جاتے ہیں، اور پھر مطلب ہے کہ قسم قسم کی باتیں بناتے ہیں. لیکن خود اتنے بہت بڑے محدث اور امام کے متعلق وہ جو مرضی ہیں وہ کہتے رہیں تو انہیں کوئی جو ہے وہ ندامت نہیں ہوتی اور پشیمانی نہیں ہوتی ابن حزم کے متعلق. تو امام ذہبی رحمہ اللہ جو ہے وہ یہاں یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ انی انا امیل الی محبت ابی محمد، مجھے ابو محمد سے محبت ہے، یعنی ابن حزم سے محبت ہے، لمحبته بالحدیث الصحیح ومعرفته به، اس لیے کہ ابن حزم جو ہے وہ صحیح حدیث سے محبت کرتے ہیں اور پھر حدیث کی معرفت ان کے پاس ہے، تو وہ تو ان کو بہت بڑا امام تسلیم کر رہے ہیں کہ حدیث کی معرفت رکھنے والے امام تھے اور پھر صحیح حدیث سے محبت رکھنے والے امام تھے، لیکن شذوذات جس طرح کے دوسرے ائمہ کے کئی ایک جو ہیں وہ تحقیقات اور مسائل جو ہیں وہ خطا پر مبنی ہیں، غلطی پر مبنی ہیں، تو اسی طرح امام ابن حزم بھی ایک بشر تھے، عالم تھے، محدث تھے، تو فقیہ تھے، تو ان کی بھی کئی جو ہیں وہ غلطی اور خطائیں ہو سکتی ہیں، خطائیں ہو جانا اور چیز ہے اور خطاؤں کے سرزد ہو جانے کے بعد کسی کو گمراہ کہنا، کسی کو جو ہے وہ نعوذ باللہ اس پر فتوے لگانا، یہ بالکل ایک دوسری چیز ہے، تو دونوں طرف سے اگر کوئی ایسا ہوتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے متعلق بھی اگر حدیث کے متعلق اسلاف نے ان کے متعلق جو بیان کیا ہے تو اس کو سامنے رکھ کر ان کی امامت کا انکار کرنا، ان کی فقاہت کا انکار کرنا، ان کو مطلب ہے کہ اپنے جیسا ایک عام آدمی سمجھنا، یہ جہاں زیادتی ہے وہاں یہ بھی زیادتی ہے کہ امام ابن حزم جیسے محدث اور امام کے متعلق جو ہے وہ اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ کی جائیں کہ نعوذ باللہ وہ گمراہ تھے یا یہ تھا یا وہ تھا، تو یہاں امام ذہبی رحمہ اللہ جو ہے ان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، ان کے علم کا اعتراف کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَإِن كُنْتُ لَا أُوَافِقُ فِي كَثِيرٍ مِمَّا يَقُولُ فِي الرِّجَالِ وَالْعِلَلِ وَالْمَسَائِلِ الْبَشَعَةِ فِي الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ، اگرچہ بہت ساری باتوں میں ان کی موافقت نہیں کرتا، اور کون سی باتیں ہیں جو وہ راویوں کے متعلق کہتے ہیں، اسی طرح علل جو راویوں اور سند میں علت ہوتی ہے، متن وغیرہ کے اندر حدیث کے اندر جو علت ہوتی ہے اس بارے میں جب وہ علت بیان کرتے ہیں اس میں بھی میں ان کی موافقت نہیں کرتا، اور اصول اور فروع میں ان کے کئی اس قسم کے مسائل ہیں جو مطلب ہے کہ درست نہیں ہے، اس میں میں ان کی موافقت نہیں کرتا، لیکن وَأَقْتَوْ بِخَطَئِهِ فِي غَيْرِ مَسَلَةٍ، کئی ایک مسائل میں میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ ان کی خطا ہے، اس کے باوجود کہ کئی ایک مسائل میں وہ خطا ہیں، اور اسی طرح جو ہے رجال اور علل اور مسائل جو اصول اور فروع میں انہوں نے بیان کیے ہیں اس میں میں ان کی موافقت نہیں کرتا، لیکن لا اکفرہ ولا اضللہ، اس کے باوجود میں نہ ان کی تکفیر کرتا ہوں اور نہ انہیں جو ہے وہ گمراہ قرار دیتا ہوں، جس طرح کے بعض لوگ جو ہیں وہ اس قسم کی غلطیوں کی وجہ سے جو ہے وہ تکفیری ذہن ان کا بن جاتا ہے اور تذلیلی کہ بس دوسروں کو گمراہ کہنا ہے انہوں نے اور دوسروں کو کافر کہنا ہے، تو امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ باوجود اس قدر خطاؤں کے اور عدم موافقت کے رجال وغیرہ میں تو میں ان کی نہ تکفیر کرتا ہوں اور نہ ان کی تذلیل کرتا ہوں، وارجو له العفو والمسامحہ، اور میں ان کے حق میں اللہ رب العالمین سے عفو کی امید رکھتا ہوں، واخضع لفرط ذکائه وسعت علمه، اور ان کی ذکاوت اور اسی طرح وسعت علم کے سامنے جو ہے وہ میں مطلب ہے کہ ایک عاجز ہوں، اور ان کا اقرار کرتا ہوں، اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ وہ علمی میدان میں بہت مقام رکھتے ہیں اور ذہین تھے انتہا درجے کے، ورأيته ذکر قول من يقول اجل المصنفات الموتى، آگے مطلب ہے کہ یہ باتیں ذکر کی ہیں، آگے اصل مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے امام ترمذی کو مجہول کہا ہے، تو اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں فَإِنَّهُ مَا رَآهُمَا، نہ انہوں نے ابن ماجہ کو دیکھا ہے اور نہ امام ترمذی کی جامع ترمذی کو دیکھا ہے، وَلَا أُدْخِلَ إِلَى الْأَنْدُلُسِ إِلَّا بَعْدَ مَوْتِهِ، اور یہ اس لیے کہ اندلس جہاں امام ابن حزم جو ہیں وہ رہتے تھے تو یہ دونوں کتابیں ان کی وفات کے بعد وہاں پہنچی ہیں، تو اس حوالے سے مطلب ہے کہ انہوں نے امام ترمذی کو اور ان کی جامع ترمذی کے متعلق اس قسم کی بات کی ہے کہ امام ترمذی ایک مجہول شخص ہیں، تو بہر صورت اگر ایسی بات ہے بھی تو امام ابن حزم کے قول کا جو ہے وہ اعتبار نہیں ہے دوسرے جمہور محدثین کے مقابلے میں، مسئلہ آگے یہ ہے کہ امام ترمذی کے متعلق شروع میں یہ بیان کیا جا چکا ہے ان کے نام کے سلسلے میں کہ الضریر یعنی جس کی بینائی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہو, آنکھوں کی بینائی. اس بارے میں اہل علم جو ہیں وہ دو قسم کی رائے رکھتے ہیں کہ کیا امام ترمذی مادرزاد نابینا تھے یا کہ بعد میں ان کی بینائی جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی. کچھ لوگ جو ہیں وہ اس طرف گئے ہیں کہ جی مادرزاد نابینا تھے, ابتدا سے ہی پیدا ہوئے تو نابینا تھے, لیکن یہ بات جو ہے وہ درست معلوم نہیں ہوتی. اور اس پر وہ واقعہ بھی دلیل ہے کہ جس میں سفر کے دوران انہوں نے مطلب اپنے پاس دو جز رکھے تھے اپنے شیخ کے, اور اپنے شیخ کے سامنے گئے اور پھر وہ دونوں جزوں کو دیکھتے رہے, اور جس میں شیخ نے اما تستحی منی یہ فرمایا تھا کہ تمہیں شرم نہیں آتی. تو وہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ جو ہے وہ شروع سے نابینا نہیں تھے. تو صحیح بات یہی ہے کہ وہ عمر کے اخیر حصے میں جا کے جو ہے وہ نابینا ہو گئے تھے. اس بات کو بھی مبارک پوری صاحب نے اپنے مقدمہ تحفۃ الاحوزی کے اندر صفحہ نمبر 272 پہ وہ ذکر کیا ہے. ایک بات امام ترمذی کے متعلق جو بیان کی جاتی ہے کہ احادیث کی تصحیح اور تحسین کے سلسلے میں امام ترمذی جو ہیں وہ متساہل ہیں, اور وہ مطلب ہے کہ سستی کا شکار ہو جاتے ہیں اور تساہل سے کام لیتے ہیں. یہ بات علی الاطلاق وہ درست نہیں ہے جس طرح کے اہل علم نے اس کی وضاحت کی ہے. ہاں, جہاں امام ترمذی رحمہ اللہ وہ کسی حدیث کو صحیح قرار دینے میں متفرد ہو اور دوسرے جو ہیں وہ محدثین اس کو وہ ضعیف قرار دے رہے ہوں کسی راوی کی وجہ سے یا کسی اور علت کی وجہ سے, اور ان سب محدثین کے مقابلے میں امام ترمذی جو ہیں وہ اس کو صحیح قرار دے رہے ہوں, تو ایسے موقع پر ہم کہیں گے کہ امام ترمذی جو ہیں وہ تساہل کا شکار ہو گئے ہیں. لیکن اگر امام ترمذی کی تصحیح کے ساتھ اور اسی طرح بعض احادیث کی تحسین میں دوسرے محدثین بھی ان کے ساتھ شریک ہوں, تو وہاں امام ترمذی پر متساہل کا حکم لگانا جو ہے علی الاطلاق, اور خاص کر امام حاکم کے درجے میں اس کو رکھنا, یہ درست نہیں ہے. اور درس ترمذی کے اندر مولانا تقی عثمانی صاحب وہ کہتے ہیں تقریباً کوئی 10-12 حدیثیں میں نے بغور مطالعہ کیا ہے, تو ایسی حدیثیں ملی ہیں جس میں مطلب ہے کہ دوسرے محدثین وہ ضعیف کہتے ہوں اور امام ترمذی جو ہے وہ تصحیح یا تحسین حدیث کی کرتے ہوں, تصحیح کرتے ہوں. تحسین کہتے ہیں شواہد کی بنیاد پہ اور مطابعات کی بنیاد پہ جو ہے وہ امام ترمذی وہ کر جاتے ہیں, تو دوسری احادیث کی روشنی میں اور دوسرے طرق کی روشنی میں جو ہے وہ کسی حدیث کو حسن قرار دیتے ہیں. ایک اور مسئلہ امام ترمذی کے حوالے سے, وہ ان کی فضیلت میں بھی اور ان کی عظمت میں بھی اس کو بیان کیا جا سکتا ہے, اور ویسے تو اس کا تعلق جو ہے وہ جامع ترمذی کے ساتھ بھی زیادہ بنتا ہے, آئندہ درس میں اس کا تعلق زیادہ بنتا تھا, لیکن امام ترمذی کے ساتھ بھی چونکہ اس کا تعلق ہے تو اس حوالے سے یہاں اس کو بیان کرنا جو ہے وہ مقصود ہے. وہ ہے ثلاثیات امام ترمذی جامع ترمذی کے اندر. ثلاثیات امام ترمذی, ثلاثیات کا مطلب ہے کہ جامع ترمذی میں اس قسم کی حدیث ہیں جس میں امام ترمذی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تین راوی آئے ہوں, یہ اعلی سند ہوتی ہے. تو اس بات کو جو ہے وہ اہل علم اپنی کتابوں کے اندر بیان کرتے ہیں. ملا علی قاری وہ مشکات کی شرح جو انہوں نے لکھی ہے مرقات, اس کے شروع میں فرماتے ہیں کہ اعلی اسانید ترمذی ما یکون واسطتان بینہ و بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ترمذی کی اعلی سند وہ ہے جس میں امام ترمذی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دو واسطے ہیں, یعنی دو راوی ہیں, اور وہ ان کی جامع ترمذی کے اندر کہتے ہیں کہ ایک حدیث ہے. اس حوالے سے مطلب ہے کہ ایک حدیث بنتی ہے. وہ ہے یاتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر. یہ حدیث جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ اعلی سند والی حدیث ہے, اور ان کے الفاظ سے جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ امام ترمذی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دو واسطے ہیں، دو راوی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ان کی بات جو ہے وہ درست نہیں ہے کہ امام ترمذی اور امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان وہ دو واسطے ہیں، دو راوی ہیں، اس لیے کہ یہ کتاب الفتن کی حدیث ہے، جامع ترمذی میں کتاب الفتن میں یہ حدیث آئی ہے، اور اس کی سند اس طرح ہے، امام ترمذی فرماتے ہیں حدثنا اسماعیل بن موسیٰ الفزاری قال حدثنا عمر بن شاکر عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی علی الناس زمان الصابر فیہم الی آخرہ۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام ترمذی رحمہ اللہ کے استاد اور شیخ یہاں پر اسماعیل بن موسیٰ ہیں، یہ ایک راوی ہو گئے، اور ان کے استاد ہیں عمر بن شاکر، یہ دوسرے راوی ہیں، اور ان کے استاد اور شیخ ہیں انس رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں۔ تو واضح نظر آ رہا ہے کہ امام ترمذی اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو واسطے ہیں وہ یہاں دو نہیں ہیں، جس طرح کہ ملا علی قاری نے مشکات کی شرح مرقات میں یہ بات لکھی ہے، بلکہ تین واسطے ہیں، ایک اسماعیل اور دوسرے عمر اور تیسرے انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ ثلاثیات کے نام سے اس چیز کو پہچانا جاتا ہے، یعنی محدث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تین واسطے ہوں، تین راوی ہوں۔ تو ترمذی کے اندر جو ہے یہی ایک حدیث ثلاثیات میں سے ہے، رہ گئی ثلاثیات امام بخاری یعنی صحیح بخاری میں، تو وہ اہل علم نے لکھا ہے کہ 22 حدیثیں وہ ثلاثیات بخاری ہیں، یعنی بخاری شریف کے اندر 22 حدیثیں ہیں جس میں امام بخاری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تین واسطے ہیں۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم کے اندر کوئی ثلاثی حدیث کہتے ہیں کہ نہیں ہے، ابوداؤد اور نسائی میں بھی ثلاثیات کوئی نہیں ہے، ابن ماجہ میں کئی ایک حدیثیں جو ہیں وہ ثلاثیات ہیں، یعنی درمیان میں تین واسطے ہیں، اور سنن دارمی کے اندر کہتے ہیں کہ امام بخاری کی ثلاثیات سے بھی زیادہ ثلاثیات ہیں۔ کسی نے کہا ہے کہ 15 ہیں، بہر صورت جو ہے کسی نے کم کہا ہے، کسی نے زیادہ کہا ہے۔ مسند احمد کے اندر کہتے ہیں کہ 300 سے زائد حدیثیں ہیں جو ثلاثیات میں سے ہیں، یعنی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو واسطے تین آئے ہیں وہ 300 سے کچھ زائد حدیثیں ہیں۔ تو سب سے زیادہ گویا کہ ثلاثیات وہ امام احمد کی مسند احمد میں ہیں۔ اہل علم اور محدثین کا جو طریقہ چلا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ حدیث کی کوئی کتاب جو ہے وہ پڑھتے اور پڑھاتے ہیں تو اس میں پڑھانے والا اپنے استاد سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک سند جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں، اور باقی مطلب ہے کہ جو حدیث کے اندر کتاب کے اندر سندیں آئی ہیں اسی پر قیاس کرتے ہوئے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے واسطے ہیں بیان کرنے والے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں۔ اس حوالے سے سب سے مطلب ہے کہ امام ترمذی کی جامع ترمذی میں جو ایک ثلاثی حدیث ہے انس رضی اللہ تعالی عنہ والی جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی ہے کتاب الفتن کے اندر، تو اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے جو یعنی کیا اس کو کہتے ہیں واسطے بن رہے ہیں میرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، تو چونکہ میرے استاد جامع ترمذی تو میں نے ساری جو ہے وہ ان سے نہیں پڑھی، لیکن کوئی مہینہ ڈیڑھ مہینے تک ہمارے استاد محترم جو ہمیں ترمذی جامع ترمذی پڑھاتے تھے جامع محمدیہ میں 1993 میں، تو وہ 5-6 مہینے بعد جو ہیں وہ بیمار ہوئے، اور پھر کچھ عرصہ بیمار رہ کر تو اللہ کو پیارے ہو گئے، کینسر کی بیماری انہیں تھی، اور ابھی پہلا سال تھا ان کا پڑھانے کا، اور انتہائی لائق اور فائق استاد تھے مولانا حافظ اشفاق صاحب رحمہ اللہ۔ تو جوانی میں ہی وہ فوت ہوئے، انتہائی قابل استاد تھے. تو ان کی بیماری کے دوران ہم نے ترمذی جو حافظ عبد المنان حافظہ اللہ سے کچھ عرصے کے لیے پڑھی، تو اس حوالے سے میرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو یہ ثلاثی حدیث ہے، اس حوالے سے جو واسطے بنتے ہیں وہ بنتے ہیں کوئی تقریباً 25. تو حافظ عبد المنان نور پوری حافظہ اللہ تعالی، ان کے استاد اور شیخ تھے مولانا حافظ محمد اسماعیل السلفی رحمہ اللہ، اور حافظ محمد اسماعیل سلفی رحمہ اللہ کے استاد اور شیخ تھے حافظ عبد المنان وزیر آبادی، اور اس کے بعد ان کے جو استاد ہیں وہ شیخ الکل فی الکل سید محمد نذیر حسین دہلوی، اور ان کے استاد شاہ محمد اسحاق دہلوی، یعنی شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ عبد العزیز کے شاگرد محمد اسحاق، شاہ محمد اسحاق، اور ان کے استاد ہیں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، اور ان کے استاد ہیں شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ. تو ترمذی جب ہم شروع کریں گے تو وہاں شاہ محمد اسحاق صاحب سے اوپر جو ہے وہ سند موجود ہے، تو وہ ساری جو سند ہے اس کے بعد جا کر اسماعیل بن موسیٰ، عمر بن شاکر، انس رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ فرما رہے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے واسطے ملا کے حافظ عبد المنان نور پوری حفظہ اللہ اور انس رضی اللہ تعالی عنہ، تو میرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو واسطے بن رہے ہیں وہ 25 واسطے ہیں. یہ ایک حدیث چونکہ ثلاثیات میں سے ہے تو باقی سندوں کے اندر جو ہے وہ 3 سے کبھی 5 آ جاتے ہیں واسطے، کبھی 6 آ جاتے ہیں، کبھی 4 آ جاتے ہیں، تو وہ پھر نازل سند بن جائے گی. یہ سب سے عالی سند ہے. اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ امام ترمذی رحمہ اللہ کے مذہب کے بارے میں ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ جو ہے ان کا مذہب کیا تھا اور کس مسلک کے ساتھ ان کا تعلق تھا. اس سلسلے میں عام طور پہ جو احناف کی طرف سے مشہور کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ ان کا مذہب وہ یعنی مذہباً شافی تھے. کسی نے کہا ہے کہ جی نہیں وہ حنبلی مذہب کے تھے، لیکن یہ دونوں قول جو ہیں یہ درست نہیں ہے اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ امام ترمذی ہی کیا بلکہ جتنے دوسرے محدثین ہیں، امام ابو داؤد اور اسی طرح امام نسائی، امام ابن ماجہ اور امام مسلم، اور خاص کر فقیہ الامہ امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ، تو یہ سارے محدثین اور ان کے علاوہ اس وقت کے جتنے بڑے بڑے محدثین اور حفاظ ہیں، تو ان کا مذہب نہ شافی تھا، نہ حنبلی تھا، نہ مالکی تھا. تو صحیح معنوں میں وہ مطلب ہے کہ خود مجتہد تھے اور براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے استدلال کرنے والے، اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید سے استدلال کرنے والے اور ان کو سمجھنے والے، ان چیزوں کو سمجھنے والے تھے. نہ مالکی تھے، نہ حنفی تھے، نہ کوئی حنبلی تھے، بلکہ یہ سارے کے سارے اصحاب حدیث میں سے ہیں، سنت پر عمل کرنے والے اور اجتہاد کے درجے پر فائز تھے، اور ائمہ اربعہ میں سے کسی کے مقلد نہیں تھے. اور امام ترمذی کی جامع جو بھی اس کو پڑھے گا تو اور اس میں غور و فکر کرے گا، اچھی طریقے سے جو ہے اچھے طریقے سے اس کو مطالعہ کرے گا، تو اس پہ یہ بات جو ہے وہ واضح ہو جائے گی کہ امام ترمذی رحمہ اللہ مجتہد تھے اور متبع سنت تھے اور ائمہ اربعہ میں سے کسی کے مقلد نہیں تھے. پھر بات یہ ہے کہ ان کو شافی کہنا یا حنبلی کہنا یہ تعجب والی بات ہے، اس لیے کہ خود اگر ترمذی انسان جو ہے جامع ترمذی وہ انسان پڑھے اور اس کا مطالعہ کرے تو کئی ایک مسائل میں امام ترمذی رحمہ اللہ جو ہے وہ امام شافی کے مذہب کو مرجوع قرار دیتے ہیں دلائل کی روشنی میں، اور دوسرے کے مذہب کو جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں. مثال کے طور پر اپنی کتاب کے اندر جو ہے وہ باب قائم کرتے ہیں, باب تاخیر الظہر فی شدت الحر, اور ابراد کی حدیث روایت کرنے کے بعد جو ہے آگے فرماتے ہیں, وقد اختار قوم من اہل العلم تاخیر صلاۃ الظہر فی شدت الحر وهو قول ابن المبارک و احمد و اسحاق. اب ان اہل علم کا, عبداللہ بن مبارک کا, امام احمد بن حنبل کا, اسحاق بن راہویہ کا, ان کا مذہب کیا ہے کہ سخت گرمی میں ظہر کی نماز کو تاخیر سے ادا کرنا. وقال الشافعی انما الابراد بصلاۃ الظہر اذا کان مسجدا ینتاب اہلہ من البعد. کہتے ہیں کہ امام شافعی کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز کو تاخیر سے پڑھنا یہ اس صورت میں ہے کہ جب لوگ دور سے آتے ہوں مسجد میں, تو پھر ان کے لیے ذرا تاخیر سے نماز کا پڑھنا جو ہے وہ مستحب ہے. فاما المصلی وحده والذی یصلی فی مسجد قومه, وہ اس نمازی کے لیے جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہے, یا اس نمازی کے لیے جو اپنے محلے کی مسجد میں پڑھ رہا ہے, وہاں چند ایک لوگ جو ہیں وہ باجماعت نماز ادا کرنے والے ہیں, دور دراز سے آنے والے نہیں ہیں. فالذی احب له الا یؤخر الصلاۃ فی شدت الحر, تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس کے لیے میں محبوب سمجھتا ہوں اور اچھا سمجھتا ہوں کہ وہ گرمی, سخت گرمی میں نماز کو مؤخر نہ کرے, تاخیر سے نہ پڑھے. ومعنی من ذهب الى تاخیر الظهر, امام ترمذی فرماتے ہیں کہ جو سخت گرمی میں ظہر کی نماز کو مؤخر پڑھنے کے قائل ہیں, ہوا اولا و اشبہ بالاتباع, ان کی بات جو ہے وہ اتباع سنت کے زیادہ قریب ہے اور زیادہ جو ہے وہ اس قابل ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. تو اب یہ بات جو ہے وہ پڑھنے والا اور سننے والا خود سمجھ سکتا ہے کہ امام ترمذی جو ہے وہ کس طرح امام شافعی کے مقلد ہو سکتے ہیں, جبکہ یہاں پہ وہ صراحت کے ساتھ امام شافعی کے مذہب کو مرجو قرار دے رہے ہیں. آگے امام شافعی نے جو یہ بات کی تھی کہ یہ جو مطلب تاخیر سے ظہر کی نماز گرمی میں ان لوگوں کے لیے ہے جو دور سے آتے ہیں, اور لوگوں پر مشقت کی وجہ سے آپ نے مطلب ہے کہ حکم دیا ہے کہ مؤخر کر کے ظہر کی نماز پڑھو, تو اس میں مطلب ہے کہ امام شافعی فرماتے ہیں فَإِنَّ فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ مَا يَدُلُّ عَلَى خِلَافِ مَا قَالَ الشَّافِعِي, اگر حدیث ابو ذر کو سامنے رکھیں تو امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث ابو ذر جو ہے وہ امام شافعی کے قول کے خلاف پر دلالت کر رہی ہے. قال ابو ذر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاذن بلال بصلاه الظهر فقال النبي يا بلال ابرد ثم ابرد فلو كان الامر على ما ذهب اليه الشافعي. امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اگر مسئلہ اس طریقے کا ہوتا وہی ہوتا جو امام شافعی کا مذہب ہے, لم يكن للابراد في ذلك الوقت معنى لاجتماع في سفر, وہ تو سفر میں تھے, ابو ذر سفر کی بات کر رہے ہیں, سارے صحابہ جو ہیں وہ موجود ہیں, تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ابرد ثم ابرد کہہ رہے ہیں کہ ابھی ٹھہرو ابھی ٹھہرو, ابھی ظہر کی نماز کے لیے اذان نہیں کہنی. تو اس کا مطلب ہے کہ دور سے آنے والے ہوں یا موجود ہوں, سب کے لیے مطلب ہے کہ شدت حر کے اندر جو ہے وہ ظہر کی نماز کو مؤخر کر کے پڑھنا یہ گویا کہ حدیث سے ثابت ہو رہا ہے. تو امام شافعی کا وہ معنی بیان کرنا کہ جو دور سے آنے والے ہیں تو ان کے لیے گرمی کی شدت میں تاخیر سے ظہر کی نماز ادا کرنا وہ مستحب ہے, عام لوگ اگر موجود ہیں یا پھر اکیلا نمازی ہے تو وہ مطلب ہے کہ پہلے وقت میں پڑھ لیں, جلدی پڑھ لیں. تو امام ترمذی امام شافعی کے اس مذہب کو یہاں پہ جو ہے وہ رد کر رہے ہیں. ایک تو یہ مسئلہ ہے, اسی طرح جو ہے وہ امام ترمذی فرماتے ہیں باب الذی یصلی الفریضہ ثم یؤم الناس بعد ذلك, یہ باب قائم کیا ہے کہ فرض نماز جو ہے وہ اس نے ادا کی ہے, اس کے بعد پھر لوگوں کی امامت کروائے. والعمل علی هذا عند اصحابنا الشافعی و احمد و اسحاق, کہتے ہیں اس پر ہمارے اصحاب کے ہاں عمل ہے, اور امام شافعی کا عمل ہے, امام احمد کا عمل ہے, اور اسی طرح امام اسحاق کا عمل ہے. تو اب اصحاب بنا کے ساتھ امام شافعی امام احمد امام اسحاق کا ذکر کر رہے ہیں, اسی طرح اور کئی ایک مقامات پر جو ہے اصحاب حدیث کے ساتھ ساتھ امام شافعی کا علیحدہ ذکر کرتے ہیں, جس کا واضح مطلب ہے کہ امام ترمذی اپنے آپ کو اصحاب حدیث کی طرف منسوب کرتے ہیں, اہل حدیث کی طرف منسوب کرتے ہیں, محدثین کی طرف منسوب کرتے ہیں, اور امام شافعی کا مذہب جو ہے وہاں پہ مستقل طور پر بیان کرتے ہیں. کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ امام شافعی کا قول امام شافعی کا مذہب وہ محدثین اور اصحاب حدیث کے موافق ہوتا ہے, تو عطف ڈال کے ان کے مذہب اور ان کے قول کو ذکر کرتے ہیں. تو یہ ساری باتیں امام شافعی کی اور سارے اقوال یہ اس بات پہ واضح دلیل ہیں کہ امام ترمذی جو ہیں وہ امام شافعی کے مذہب پر نہیں تھے. ہاں امام شاہ ولی اللہ نے جو ہے اس مسئلے کو بھی حل کیا ہے کہ اس طرح پھر کیوں ہوتا ہے کہ امام ترمذی کو مثلا شافی المذہب کہا گیا، کسی اور کو حنبلی المذہب کہا گیا، تو انہوں نے اس بارے میں جو ہے مثالیں دی ہیں، امام نسائی امام بیہقی کہتے ہیں ینسبان الی الشافعی، تو یہ امام شافی کی طرف منسوب کیوں ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہیں اصحاب حدیث، محدثین ہیں، اہل حدیث ہیں، لیکن قد ينسب الى احد المذاہب لکثرت موافقته لہ، ان کو ان مذاہب میں سے کسی مذہب کی طرف منسوب اس لیے کر دیا جاتا ہے کہ کئی ایک مسائل میں ان کے ساتھ موافقت ہوتی ہے ان کی، تو کثرت موافقت کی وجہ سے بعد والے علماء جو ہیں وہ کسی مذہب کی طرف ان کو منسوب کر دیتے ہیں، وگرنہ حقیقت میں وہ اصحاب حدیث میں سے ہیں اور مجتہد ہیں اور کسی ایک خاص امام کی فقہ کے جو ہیں وہ پابند نہیں ہیں، مقلد نہیں ہیں. اس پر مزید بھی مبارک پوری صاحب نے جو ہے وہ روشنی ڈالی ہے اور اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. امام بخاری کے متعلق بھی اسی طرح جو ہے دوسرے ائمہ امام ابو داؤد اور امام نسائی کے متعلق بھی. تو اگر مزید کوئی تفصیل جو ہے وہ چاہتا ہو تو وہ مقدمہ تحفۃ الاحوزی کا مطالعہ کرے. اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
جزاک اللہ خیر شیخ صاحب. میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے جس طرح سے ابھی تھوڑی سی روشنی بھی ڈال دی اس بات پر، لیکن اکثر مقلدین کا یہ مقلدین کی یہ بات ہوتی ہے کہ امام بخاری محاذے کو اور اسی طرح سے بہت سارے اہل حدیث جو حدیث کے علم رکھنے والے جو اصحاب ان کو بھی جو ہے نا یہ لوگ مقلدین گردانتے ہیں اور اس طرح سے. لیکن امام بخاری مالے کو اس دن بھی ایک آدمی سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا یہ شافعی مسلک تھے، لیکن امام بخاری مالے کی بہت سی احادیث شافعی مسلک کے جو بخاری میں صحیح میں لائے ہیں بخاری مسلک کے خلاف جاتے ہیں. تو آپ ذرا اس پر اگر تھوڑی سی روشنی ڈالے کہ یہ لوگ کس چیز سے استدلال لیتے ہیں کہ ان کو شافعی مسلک یہ لوگ مانتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.
ان کے پاس جو ہمارے ہاں مشہور اور معروف مسائل ہیں، مثال کے طور پر آمین بالجہر کا مسئلہ ہے، اور اسی طرح جو ہے سورہ فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ ہے، رفع دین کا مسئلہ ہے، تو اس قسم کے دوسرے کئی ایک مسائل ہیں جو امام بخاری اور امام شافعی کے وہ متفق مسئلے ہیں. تو اس بات سے ان کو یا غلطی لگی ہے یا مطلب ہے جان بوجھ کے اس بات کو جو ہے وہ ہوا دے رہے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ جو ہے وہ شافی مسلک کے تھے. تو بات ایسی نہیں ہے کہ جس طرح کہ امام شاہ ولی اللہ نے فرما دیا ہے کہ کثرت موافقت کی وجہ سے جو ہے وہ کسی امام کو کسی خاص امام یا مذہب کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے، وگرنہ یہ ائمہ جو ہیں یہ تقلید کے نام سے بھی شاید مطلب ہے کہ گھبراتے ہوں، اس لیے کہ تقلید جو ہے وہ علم تو ہے نہیں، اور مطلب ہے کہ آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے چلنا، قبول قول الغیر بلا حجہ، بغیر حجت کے غیر کے قول کو قبول کرنا. تو مطلب ہے کہ امام بخاری ہوں یا دوسرے کوئی امام ہوں تو ان کا تقلید سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے. باقی انہوں نے اگر منسوب کیا ہے تو یہ جو مشہور اور معروف مسائل ہیں اس کی بنیاد پہ انہوں نے امام بخاری کو وہ امام شافی کی طرف یا کسی اور مذہب کی طرف جو ہے منسوب کر دیا ہے، جو کہ بالکل غلط اور بے بنیاد بات ہے. ٹھیک ہے نا، وضاحت چاہیے نا. ہاں جی، یہ ایک سسٹر نے سوال کیا ہے کہ مطلب ہے کہ مفتی تقی عثمانی جو ہیں وہ تو دیوبندی ہیں اور ان کے حوالہ دینے کی ضرورت کیا ہے، یا جو بھی سوال ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو مطلب ہے کہ تاریخ کے حوالے سے یا حدیث کے سلسلے میں ان کی معلومات ہیں تو اس سے استفادہ کرنا میرے خیال سے کوئی جرم نہیں ہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس پہ جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار کیا جائے. تو باقی بات یہ ہے کہ حدیث کے حوالے سے اگر کسی جگہ جو ہے وہ تعبیر غلط کرتے ہوں یا اس کو اپنے مذہب کی طرف، تو انشاءاللہ تعالی اس وقت بھی ہم اس کی تردید کریں گے، ان کا ذکر آئے گا اس میں اور دلائل کے ساتھ ان کا رد جو ہے وہ کیا جائے گا. تو صرف ان کی معلومات سے استفادہ کرنا، اس میں میرے خیال سے کوئی برائی نہیں ہے. درس کے حوالے سے کسی کا اگر کوئی پوچھنا ہے، سوال کرنا ہے تو وہ کر سکتے ہیں، اگر نہیں تو پھر مطلب ہے کہ اجازت چاہیں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب، سوال یہ ہے کہ رفع دین کے اگر کوئی نہ کرے نماز میں تو اس کی نماز ہو جائے گی کہ نہیں؟ یہ بہت سوال یہ اس روم میں اٹھایا جاتا ہے کہ اس کی نماز ہو جاتی ہے، لیکن اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے رسول کے نماز کا طریقہ یہ نہیں تھا اور اس کے بعد بھی وہ رفع دین نہ کرے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ السلام علیکم.
بات یہ ہے کہ اس سوال کا تعلق تو آج کے درس کے ساتھ نہیں ہے، لیکن اپنے موقع اور محل پر اس کا جواب جو ہے وہ انشاءاللہ دیا جائے گا، تفصیل کے ساتھ بیان بھی ہوگا. اختصار کے ساتھ یہ ہے کہ مطلقاً یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو رفع دین نہیں کرتے ان کی نماز نہیں ہوتی، اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ جو رفع دین نہیں کرتے ان کی نماز جو ہے ہوتی ہے، جو بھی نہ کرے تو اس کی نماز ہوتی ہے. مختلف صورتیں ہیں، مختلف لوگ ہیں، مختلف ان کے مطلب ہے کہ وہ نظریات ہیں، تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ کوئی فتویٰ دیا جا سکتا ہے. تو باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ سے جو چیز ثابت ہے وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کے ساتھ وہ نمازیں ادا کی ہیں.
شیخ صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ یہاں یہ بھی درس سے متعلق نہیں ہے، لیکن کوئی بھائی یاد نہیں اٹھا رہے، مطلب کوئی درس کے حوالے سے سوال کے لیے، تو میں غنیمت پا انشاءاللہ آپ سے سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کوئی اس طرح سے نہیں کر رہے کہ کوئی سوال کرے. تو شیخ صاحب، سوال یہ ہے کہ جو ہمارے مثال کے طور پر ہمارے حکمران ہیں، کیوں یہ اپنے سلف العقیدہ لوگوں میں بھی یہ بات اختلافی ہے، لیکن کیا تحقیق کرنا اچھی بات ہے کہ بندہ تحقیق کر لے تو پتہ چل جائے، کہ مثال کے طور پر ابھی جو ہمارے حکمران ہیں جیسے کہ پاکستان میں اپنے مشرف صاحب ہیں، تو انہوں نے مطلب جا رہے ہیں مطلب سب لوگوں کے سامنے شریعت کا مذاق اڑایا کہ میں اپنے ملک کے لوگوں کو لولا لنگڑا نہیں بنا سکتا ہوں، اور اس طرح سے اور بھی انہوں نے باتیں کی ہے. تو کیا اس طرح سے جو آدمی کرے صاف صاف کہے کہ اس طرح تو یہ شریعت اور قرآن کے خلاف بات ہو جائے گی، تو کیا اس آدمی کو کافر اگر کوئی کہے تو یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ یہ بات ہمارے لوگوں میں بہت زیادہ ہو گئی ہے کہ جو حکمران قرآن کی آیت لے آتے ہیں کہ قرآن سے حکم نہیں دیتے تو وہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اور وہ کافر ہے. تو اس طرح سے اگر آپ اس پر ذرا بات کریں، کیوں کوئی ہے نہیں کہ آپ سے سوال کرے، تو اس لیے جزاک اللہ خیر کہ ہم کو ذرا تحقیق کریں، ہم انشاءاللہ کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اصل بات کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا تو خیال سے اگر اس قسم کے سوالات کے لیے باقاعدہ کوئی علیحدہ نشست مقرر ہے، شاہ صاحب میرے خیال سے جواب دیتے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہے آپ انہی پر چھوڑیں اور ان سے آپ تحقیق کریں. ہمارے درس کے حوالے سے اگر کوئی مطلب ہے کہ سوال ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں. نہیں بڑھتے سورہ فاتحہ والا، تو سورہ فاتحہ کا بھی وہی حکم ہے جو اس سے پہلے رفع دین کا بیان کیا ہے، کہ نہ تو مطلب ہے کہ مطلقاً یہ فتویٰ لگایا جا سکتا ہے کہ جو نہیں پڑھتے کسی کی بھی نماز نہیں ہوتی. اس لیے کہ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ سلف سے اس میں اختلاف چلا آ رہا ہے، اور یہ انسان کی نیت پر، اس کی تحقیق پر، اور للہیت پر اس کی بنیاد ہے. اگر تو مطلب ہے کہ ضد تعصب اور باوجود اس کے کہ وہ اقرار بھی کرے کہ مسئلہ صحیح وہی ہے جو پڑھنے کا ہے, اور لا صلاۃ لمن لم یا اس قسم کی جو احادیث آئی ہیں اس پر مطلب ہے کہ کوئی دوسرا مسئلہ نہیں بیان کرتا, لیکن چونکہ مذہب ہمارا یہ ہے حق معلوم ہو جانے کے بعد, تو وہاں تو بات کی جا سکتی ہے, لیکن عام طور پہ جو تقریباً عوام ہوتے ہیں تو ان کے سامنے بات یہ نہیں ہوتی کہ حدیث ہے کہ نہیں, یا مطلب ہے کہ حدیث میں نہیں ہے تو ہم اس لیے کر رہے ہیں, اور حدیث میں اس کے الٹ ہے اور ہمارے امام نے اس کے الٹ کہا ہے تو ہم امام کو مانیں گے. تو مطلقاً فتویٰ جو ہے وہ نہیں دیا جا سکتا, مختلف حالات میں مختلف شخصیات کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ حکم لگایا جاتا ہے, جس طرح کے ہمارے اہل علم اور محققین کا جو ہے وہ طرز عمل ہے سلسلے میں. جی بس اجازت چاہیں گے, اللہ تعالیٰ ہر ایک کو کتاب و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا شیخ صاحب اور بھائی.